بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیر رضا تاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔
میرا نام صدیق ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرد پر گولڈ پہننا حرام ہے، تو ہم گولڈ کی شاپ پر کام کرتے ہیں اور آرڈر وغیرہ بک کرتے ہیں، کیا ہم آرڈر بک کر سکتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر بھی اکثر گولڈ کی انگوٹھی وغیرہ بنانے آتے ہیں، اس میں کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے ہم؟ اکثر لوگ دولہے کی شادی کے لیے انگوٹھی بنانے کے لیے آتے ہیں گے، تو کیا یہ ہمیں آرڈر لینا جائز ہے کہ نہیں؟
ٹھیک، یعنی پہننا تو منع ہے ہی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے مردوں کے لیے، اور اسے کاریگر کیا کریں ان کے لیے؟
اللہ الرحمن الرحیم، لیکن سونا پہننا جو ہے وہ حرام ہے مردوں کے اوپر، اور جو چیز ناجائز اور حرام ہے اس میں مدد کرنا کسی دوسرے کی، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو کاریگر کے لیے یا آرڈر بک کرنے والے کے لیے، مرد کے لیے جو ہے مرد کی سونے کی انگوٹھی بنانے کا آرڈر لینا یا بنانا، اسی طرح بچہ ہے تو وہ بچہ تو نابالغ ہے، لیکن جو اس کو پہنانے والے ہیں وہ گناہگار ہوں گے بچے کو جو ہے وہ سونا پہنانے کی وجہ سے۔ تو یوں وہ انگوٹھی جو کہ مردانہ انگوٹھی ہے، مرد کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ بنا کر دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس میں یہ خود بھی گناہگار ہوں گے، آرڈر لینے والا بھی یا پیچھے اگر کوئی کاریگر اسے بناتا ہے تو وہ بھی۔ تو ان کو آسان انداز میں اس معاملے کے اوپر منع کر دینا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کا میٹر ہے ہمارا تو نہیں، ہم اس میں ایک طرح کے معاون بن رہے ہیں،
معاون جو بن رہے ہیں، مدد کرنے والے بن رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر سارے سنار جو ہے وہ منع کر دیں کہ بھئی ہم نہیں بنا رہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ پھر استعمال بھی نہیں کر پائے گا، جب ایک چیز بنی ہوئی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بنی ہوئی ہے، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بنانی تو نہیں ہے، کہیں سے کسی نے لا کے آپ کو بیچ دی
اور آپ وہی دوسرے کو بیچیں،
آپ وہی دوسرے کو بیچیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے آپ نے خریدی ہے تو آپ اسی لیے خریدیں کہ آپ اسے پگھلا کر جو ہے وہ اس سے کوئی عورتوں کا زیور جو ہے وہ بنا دیں گے، لیکن ایز اٹ از آپ جو ہے وہ اس کو یا اس میں کوئی تبدیلی کر کے مرد کی ہی انگوٹھی آگے بیچتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں۔
اور اس میں اس وہم وسوسوں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں اس سے ہمارے گاہک ٹوٹیں گے، گاہک کم ہو جائیں گے۔ رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے جو انداز ہے، اور ہمیں وہی جائز طریقہ ہی اختیار کرنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب حجام ہیں، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ صرف بالوں کی کٹائی ہو، جائز خط بنائیں یا یہ کریں، تو ان میں بھی کچھ تو ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنے شاپ پہ لکھ کے لگا دیتے کہ ہمارے یہاں صرف یہ کام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کام مائنس ہو تو ہمارا تو کام ہی ٹھپ ہو جائے گا، اور
یوں پھر کچھ عرصہ بھی کیا بھی بالفرض اور بعد میں پھر اسی معاملے میں پڑ گئے, تو اس وسوسے کو کیسے آپ ختم کریں گے؟
لیکن رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے, مسلمان کا اس بات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ روزی دے گا, رزق دے گا. یعنی آپ کسی شخص کی نافرمانی کریں وہ پھر بھی کوئی چیز آپ کو دے, گفٹ دے, یا آپ کو جو ہے وہ جب اس کی فرما برداری کریں گے تو بدرجہ اولا وہ آپ کو جو ہے وہ دے گا. تو یوں سمجھنا کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کر کے رزق حاصل کرتے رہیں گے اور فرما برداری کرنے جائیں گے تو ہم سے روزی جو ہے وہ چھین لی جائے گی, تو یہ سراسر نادانی کی بات ہے. تو رزق کے اوپر اگر جو ہے وہ بھروسہ جو ہے وہ ہم اللہ پاک کی ذات پر کریں گے رزق کے معاملے میں, تو انشاءاللہ عزوجل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فیلڈ چینج کرنے کی حاجت ہوتی ہے, ایک کاروبار ہے کہ اس کے اندر 95% یا 90% ہی ناجائز کام ہے, تو ٹھیک ہے آپ جو ہے پھر اس کاروبار اپنی فیلڈ جو ہے وہ چینج کر لیں اور دوسرے اس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. تو ان باتوں کے اندر بات ہوئی ہے کہ انسان کو بہرحال جو ہے وہ ہمت کرنی چاہیے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ فوری طور پہ جائز اور حلال چیز کی طرف ہی آنی چاہیے. بس اوقات حرام بہت سارا آ رہا ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی, بلکہ الٹا اس کے نقصانات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. آخرت کا نقصان تو الگ ہے لیکن دنیا کے اندر کئی نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں اور کسی جگہ پر وہ پیسہ لگ رہا ہے, جبکہ حلال تھوڑا آ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے برکت یوں ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو آپ کے اضافی خرچے ہو رہے ہونے ہوتے ہیں بیماری کے دیگر چیزوں کے, آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور وہ حلال ہی آپ کو کفایت کرتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا, کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہم وہ تو خرید رہے ہیں نا, تو جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ تو ان کا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ پہن رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر کسی ہمارے محلے میں شاپ والا ہے جو کہ بچوں کو جو ہے وہ سگریٹ بیچے یا کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ بیچے, تو ہم کیا کرتے ہیں دکاندار سے جا کر ہی احتجاج کرتے ہیں نا کہ بھائی تم یہاں پہ یہ کیوں کام کر رہے ہو, یا تم یہ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ہمارے محلے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیچ رہے ہو, یا تم بچے کو کیوں بیچ رہے ہو.
ٹھیک ہے بالکل,
حالانکہ وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ لینے آیا ہوا آپ اپنے بچے کو روکے مجھے کیوں روک رہے ہیں.
صحیح بات,
لیکن ہم یہ سمجھ
جڑ کو ختم کرنے سے
جڑ کو ختم ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں, ہم اپنے بچوں کو روکنے کی ذمہ داری ادا کریں, نہ یہ چیز دستیاب ہوگی نہ بچے اس چیز کی طرف جائیں گے. تو بات وہی ہے کہ وہ جو نشہ آور چیز ہے اس کو ہم کیوں برا سمجھ رہے ہیں, اصلا تو ہمیں اسی لیے برا سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے حرام قرار دیا ہے. تو اسی طرح یہ سونا ہے یا اور کوئی بھی معاملات ہیں, ناجائز کوئی کاروبار ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, لباس ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے, یا جو ہے وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ مرد بھی جو ہے وہ پہنتے ہیں, تو اس طرح کی جو بھی چیزیں جو خاص ہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ مرد کے لیے ہے اور وہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے, تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں معاشرے کے اندر درست کی طرف لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ اقدام اٹھانا پڑے گا کہ ہمیں ان چیزوں سے بہرحال خود کو بچانا ہوگا, نہ ہم بنائیں گے نہ بیچیں گے نہ معاشرے میں اس چیز کے حوالے سے گناہ عام ہوگا.
ٹھیک ہے, اور ہم تو یہاں پر ان لوگوں کو جو باقاعدہ یہ پہنتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں شادی بیاہ میں بھی, تو ان کو بھی ترغیب یہی دیتے ہیں, ظاہر ترغیب بھی دیتے ہیں اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ آپ بالکل اس کی واضح طور پر منع کر دیں کہ بھائی مردوں کو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ان کے جہاں بھی آپ کی شادی ہو رہی تو آپ ہمیں انگوٹھی وہ نہیں چاہیے, نہ ہم نے پہننی ہے اور نہ اس دن پہنے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلیں دو چار دن پہن لیں یا اس دن میں نے پہن لی بعد میں نے اتار دی, ایسا نہیں. ہاں آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کو یہی زیور زیادہ دے دیں, کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو تحفہ تو دیا جا سکتا ہے نا, اگر تحفے کی صورت میں یعنی کوئی ان کو بنوا کر وہ انگوٹھی نہیں دیتے زیور کی صورت میں دے دیتے ہیں,
یا آپ کے زیور کی صورت میں, یا آپ جو ہے وہ سونے کا بسکٹ ہی جو ہے اس کی جگہ پر جو ہے وہ آپ تحفے میں دے دیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن ایسی چیز کہ جس کا پہننا حرام ہے مرد کو وہ آپ بنوا کر نہیں دے سکتے, چاہے وہ انگوٹھی ہے چاہے وہ کڑا ہے چاہے وہ بریسلیٹ ہے مردانہ, عورت کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں, تو لہٰذا اس کو بنوا کر بالکل دیا جا سکتا.
غسل فرض ہو تو کیا اس وقت لباس پہنا ہوا ہے کیا وہ بھی ناپاک ہوگا؟
نہیں, وہ لباس ناپاک نہیں ہوگا, اگر اس پر کوئی نجاست لگی ہے تو الگ بات ہے, صرف یہ کہ جو ہے وہ آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے کوئی لباس پہن لیا اور اگرچہ اس میں پسینہ بھی آ گیا آپ کو, تو اس کی وجہ سے وہ لباس ناپاک نہیں ہوگا, لباس پاک ہوگا. ہاں اگر کوئی نجاست لباس پر لگی ہے تو جدا بات ہے, ورنہ صرف جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں پہنے جانے والا لباس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا.
بہت سے لوگ ناظرین کرام اس طرح کے یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے غسل فرض ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے. تو جہاں ظاہری ناپاکی لگی ہے وہ تو ٹھیک ہے ناپاک ہی ہے, لیکن ظاہری طور پر اگر ناپاکی نہیں ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے, بدن بھی ناپاک ہو گیا اور پسینہ آیا تو اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز مانگی تھی تو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ابھی اس مخصوص کیفیت, مخصوص حالت, مخصوص ایام کی کیفیت میں ہوں, یعنی جس پیریڈ کی کیفیت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے, یعنی ہاتھوں میں کوئی ایسی ناپاکی والی وہ بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بعض خاندان والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورتوں پر ان حالات میں کچھ کیفیات ایسی ڈال دیتے ہیں, یا ولادت کے بعد, بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ ایسے ان کو کہ یہ کمرہ بھی گویا کہ ناپاک, یہ بستر بھی ناپاک, تو یہ بھی ناپاک, اور اس کے بعد نہ انہوں نے کسی برتن کو ہاتھ لگانا, نہ کوئی کھانا بنانا, نہ کچھ اور کرنا. ایک تو ویسے ہی آرام کے لیے آپ کہیں کہ کام کاج تر کیے جاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ بھائی جس جس برتن کو چھوا, ہاتھ لگا, یہ تو یہ سب ناپاک ہوئے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ کفار کی اس زمانے میں یہ رسومات ہوتی تھی, ان کی یہ ایسی نحوستیں یا بدشگونیاں یا بری یہ کیفیات ہوتی تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے تھے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا, اسلام نے یہ نہیں سکھایا, بلکہ جو ایک پیریڈز کے حوالے سے یا ان چیزوں میں جو احکامات ہیں شرع کے وہ بتا دیے کہ نماز اس میں اجازت نہیں ہے, روزے کی اجازت نہیں ہے, یہ احکامات بتا, اس حالت میں مسجد کے اندر داخلہ وہ نہیں, جیسے طواف یا دیگر وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ احکامات ہمیں بتا دیے, لیکن کئی احکامات کی چھوٹ بھی بتا دی کہ اگر تسبیحات کرنا چاہیں, کچھ پڑھنا چاہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس حالت میں چاہے وہ حالت جنابت میں مرد ہوں یا اس کیفیت میں عورت ہوں, وہ کچھ درود پڑھنا چاہتی ہیں یا ذکر الہی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریے, اس سے کوئی بالکل منع نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے, اپنی عادت برقرار رکھنی چاہیے. تو یہ ہمیں احکامات بتا دیے گئے, نہ کہ یہ کہ ہم ان سوچ کے اوپر اور وہ بری رسومات ایک طرح کی جو پہلے سے چلتی ہوئی آئیں انہیں کو آگے ہم بڑھاتے جائیں اور اسی سے معاذ اللہ اس کیفیات اور حالتوں کو بھی ہم ایک نحوست کی حالت کے اندر وہ شمار کریں اور کوئی بھی کسی طرح کے کام نہیں کر سکتے, تو یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ, اور اس کے اندر صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اور کئی واقعات ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک اور بھی حدیث پاک فرماتی تھی کہ میں پیالے سے جہاں سے پانی پیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے آپ پانی پیتے تھے, حالانکہ فرماتی کہ میری اس وقت کیفیت حالت وہ ہوتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی آپ وہاں سے نوش فرمایا کرتے تھے. تو یہ ایک باہمی طور پر میاں بیوی کا جو ایک محبت کا یہ رشتہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک طرح کی اس کی بھی تعلیم دی. جن چیزوں کی ممانعت ہے اس کی بھی قرآن نے واضح تعلیم دے دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور احادیث میں بھی واضح اس کی تعلیم ہے, لیکن جن چیزوں کی ممانعت نہیں اسے خامخواہ اپنے اوپر اس طرح بالکل اوڑھنا نہیں چاہیے. مزید کچھ ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل کرنے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے بات چلیے تو فوٹوگرافر کا جو کام ہے آج کل اور اس میں بالخصوص گرافنگ کر کے سب معاملات کیے جاتے ہیں, تو اس میں کیا کہیں
فوٹوگرافر, یعنی اب جب ہم وہی کہ بات چلی ہے کہ ناجائز کام کرنا یا اس کام کے اندر جو ہے وہ مدد کرنے والا بننا. فوٹوگرافر تو خود ناجائز کام کر رہا ہوتا ہے, تصویر آپ دوسرے کی اتار رہے ہیں لیکن در حقیقت اس کی فوٹوگرافی اور اس کا پرنٹ تو آپ ہی نکال کے جو ہے وہ دے رہے ہیں, بھلے کسی کے کہنے پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو تصویر تو بنانا ہی ناجائز ہے. हाँ, जब तक वो डिजिटल शेप के अंदर है तो उस पे गुनाह जो है वो नहीं है, लेकिन जब आप उसकी हार्ड कॉपी में प्रिंट जो है वो निकालते हैं तो वो नाजायज़ है। डिजिटल शेप के अंदर कब मना होगा कि आप बेपर्दा औरत की तस्वीर जो है वो बना रहे हैं, तो वो भले आप जो है वो ना भी निकालें तो वो बनाना ही नाजायज़ है, आपका उस औरत को देखना ही नाजायज़ है, जबकि कैमरामैन तो उसको देख कर ही जो है वो उसकी तस्वीर जो है वो बना रहा है, तो उस एतबार से नाजायज़ है। तो अगर कोई शादी की मूवी वगैरह बनाने का काम करते हैं तो वो भी जो है वो नाजायज़ है कि उसके अंदर वो गैर महरम औरतों को जो है वो देख
शामिल
रहे हैं,
करते हैं।
उनको जो है वो उनकी तस्वीर या वीडियो जो है वो बना रहे हैं। और प्रिंट निकालना, तो प्रिंट निकालना भी जो है वो इसका जायज़ नहीं।
अच्छा, कुछ लोग इसमें अब जैसे ज़ाहिर है अभी दौर है तो वीडियो भी बनती है, लाइव कवरेज भी होती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की। हम देखते हैं दीनी प्रोग्राम नहीं, बिलखुसूस नात खानी की बात करें, बयान करें, तो ये फोटोग्राफी भी वहाँ पे बकसरत ये है। लेकिन अब ये है कि इनके कोई इस महफिल के कोई बकायदा प्रिंट नहीं निकालेगा, कोई बकायदा अल्बम नहीं बनाएगा, इसको एक अंदाज है कि भाई तस्वीरें आई हैं पेज पे अपलोड हो गई हैं, वो पीडीएफ की सूरत में या किसी तरह भी वो फाइल
जी
जिनकी है उनके हैंड ओवर कर दी जाती है, यानी उसका सिर्फ इतना काम है आपकी तस्वीरें बनाएंगी उसमें जो भी
जी
एडिटिंग करनी। अब उसमें अगर गैर शरी कोई ऐसी नहीं है और आम नॉर्मल ही है, मर्द मर्दों की बना रही है और उस तरह दे दी, या औरत है और उसने औरतों के अंदर बनाकर और कोई उसमें इस तरह का मरहला अगर नहीं आता, प्रिंट भी नहीं है, तो ये काम ठीक।
हाँ, वही है कि डिजिटल, हमने बात की कि डिजिटल में हरज नहीं है जबकि वो बेपर्दगी के उमूर से खाली हो।
खाली हो
ठीक है, तो अगर वीडियो आप मर्दों की जो है वो बन रही है तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो बनाकर डिजिटल शेप के अंदर ही वो सामने कस्टमर को दे देते हैं, या इन्होंने कहा कि ग्राफिंग करते हैं यानी उसके अंदर एडिटिंग करते
जी,
हैं।
हाँ एडिटिंग
तो
करते
अगर एडिटिंग भी वो जो है वो कर रहे हैं कि जनाब कुछ लाइट अप एंड डाउन जो है वो कर रहे हैं या और कुछ ग्राफिक्स के काम कर रहे हैं तो उसमें भी हरज नहीं है। डिजिटल शेप में भी आप जो है वो काम करके डिजिटल शेप में ही उन्हें जो है वो दे देते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए। अब अगर मर्दों की ही है लेकिन जो है वो म्यूज़िक की जो है वो है या और किसी नाजायज़ चीज़ की जो है वीडियो है तो वो बनाना नाजायज़ है, नात खानी की है तो वो बनाना जो है वो जायज़ है और वो आगे जो है वो उन्हें वीडियो की सूरत में ही देने में कोई हरज नहीं।
ठीक है जी। एक पैकेज तैयार किया है हमारी टीम ने, वो देखते हैं।
भाई जान, बात
जी
सुनना, ये बैग आपका है? ये आपका है बैग?
भाई, ये मेरा बैग नहीं है।
आपका नहीं है फिर? मैं तो काफी सारी सवारी पीछे छोड़ के आया हूँ, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? और स्टाफ भी आखिरी है, बस इसके आगे मुझे जाना भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ।
भाई आप परेशान ना हो, इस मसले का हल है मेरे पास।
अच्छा
मदनी चैनल पर प्रोग्राम आता है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सुबह 8 बजे,
अच्छा
जिसमें मुफ्ती शफीक साहब और दीगर मुफ्तियाने कराम भी होते हैं। उस प्रोग्राम में आप फोन करके अपने मसले का हल भी पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं मदनी चैनल पे फोन करके इस मसले का हल पूछ लूंगा।
अगर भी कभी भी कहीं ऐसी मामला भी आ जाए, किसी को ज़ाहिर एमरजेंसी होती है, तो आप दारुल ताहिले सुन्नत डायरेक्ट रब्ता करेंगे या दारुल ताहिले सुन्नत के जो नंबर्स हैं आप उन पर ज़रूर अपने इन शरी मसाइल के लिए आप रब्ता फरमाया करें, ताकि बर वक्त रहनुमाई मिले और जो जिसका भी कोई पैसा हक कुछ भी मामला है तो उसका जो शरी तकाजा है वो पूरा किया जाए। बहरहाल कफील साहब क्या करें अब, ये रक्शे वाले भाई बैग तो लेके
देखिए, किसी की कोई चीज़ हमारे पास छोड़कर चला गया, दुकान पर छोड़कर चला गया, रक्शे में छोड़कर चला गया, तो ये चीज़ शरई इस्तिलाह के अंदर, फिकी इस्तिलाह के अंदर लुक्ता कहलाती,
लुक्ता
गिरी पड़ी हुई चीज़ जो है वो। वैसे ही रास्ते में भी कभी कोई चीज़ जो है वो पड़ी हुई मिल जाती, ये भी उसी तरह की है कि कोई आपके पास छोड़कर चला गया। अब अव्वलन तो ये है कि मुझे इसके मालिक को तलाश करना है ताकि ये चीज़ उसके मालिक तक पहुँचा दूँ। मैं क्यों मुझे तलाश करना है? क्योंकि बतौर मुसलमान मेरी ये जिम्मेदारी है और मेरा ये एक हक है दूसरे मुसलमान से मुताल्लिक जो मुझे अदा करना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं ऐलान जो है वो करूँगा। जैसे कई दफ़ा फ्लैटों में होता है तो लिफ्ट के अंदर लगा दिया जाता है कि भाई हर आने जाने वाला, या सीढ़ियों पर लगा दिया जाता है वो देख लेगा, या मखसूस नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पर लगा दिया जाता है, मस्जिद के अंदर जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर भी जो है वो आवेज़ा कर दिया जाता है। تو یہاں بھی اسی طریقے سے اگر روٹ جو ہے وہ فکس ہے، بعض جو ہے وہ فکس روٹ کے اوپر رکشے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنے رکشے کے پیچھے لکھ دیں، یا وہاں پر دونوں جگہ پر جو مین جو بھی مینیجر ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بتا دیں کہ بھائی یہ ایک بیگ ملا ہے، جو بھی اگر کوئی سواری رابطہ کرے تو آپ اس کو میرا نمبر جو ہے وہ دے دیجیے، اور اپنے رکشے پہ بھی آپ لکھ کے لگا سکتے ہیں کہ جناب ایک بیگ ملا ہے، اگر کسی کا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور جو ہے وہ نشانیاں بتا کر جو ہے وہ لے لیں۔ تو یوں مختلف ذرائع، اچھا آج کل اور بھی جدید ذرائع ہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لوگ فارورڈ پھر کر دیتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ بھائی کسی شخص کو یہ ملا ہے، یہ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر لیں۔ تو یوں در حقیقت ہمیں مالک تک وہ چیز جو ہے وہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اعلان کریں، اس کی تشہیر کریں۔ اب جب غالب گمان ہو جائے، ایک عرصہ گزر جائے اور اب یہ گمان ہو جائے کہ بھائی اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، میں نے اپنے طور پر اچھی طرح اس کو جو ہے وہ تشہیر کر دی، تو اب پھر آخر میں جا کر شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے صدقہ کر دیں،
صدقہ کی طرح۔
تو لہٰذا آپ اسے جو ہے وہ کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر سکتے ہیں، یا وہ چیز بیچ کر اس کی قیمت جو ہے مسجد مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اٹھاتے وقت نیت یہ نہ ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہوں۔
ذات کے لیے
جب آپ نے یہ نیت کر کے اٹھایا کہ میں اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہوں، تو گویا کہ آپ نے تو اس کے اوپر غصب کر لیا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نیت سے اٹھایا تو اب آپ مسجد مدرسے میں بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اب آخر میں مستحق کے زکوٰۃ کو ہی دینا ہوگا اگر مالک نہ ملے تو۔ ہاں، اور اٹھاتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ یار اس کے مالک تک ہی پہنچانا ہے، تو اب جو ہے وہ اولاً مالک کو تلاش کر لیں، اور جب غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر بہرحال جو ہے وہ آپ اسے مسجد مدرسے میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ یار یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، اس میں تو جو ہے وہ اتنا مہنگا لیپ ٹاپ ہے۔ اچھا، کئی چیزوں میں اس چیز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کس کی ہے۔ موبائل فون کے اوپر ہی کال آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں صاحب کی ہے، تو آپ ان تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیگ ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ کو ایسا مل جائے جس پر نمبر مل جائے، جس کے ذریعے سے آپ رابطہ کر لیں، تو پہنچانا ہے در حقیقت۔ اور اس کے اندر اگر آپ کا کچھ وقت لگ بھی جاتا ہے تو آپ بہرحال جو ہے وہ مسلمان کی خیر خواہی کے اعتبار سے اس وقت کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ بھائی یہ کیا یار یہ میرے مصیبت گلے پڑ گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دوسرے مسلمان کا خیال کرنا چاہیے۔ پلس اس میں ایک اور چیز یہ کہ جہاں قانونی اعتبار سے، کئی ممالک ہیں جہاں پر آپ کو قانونی اعتبار سے اس کو رجسٹرڈ کروانا اس بات کو ضروری ہوتا ہے
کہ بھائی یہ مجھے،
ہاں، ورنہ تو آپ کے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو قانونی تقاضے جس جگہ پر ہیں وہاں پر آپ اس کو بھی پراپر جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ کل کو وہی چیز آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے کہ وہ کہیں کہ نہیں جناب اس میں یہ چیز اتنی نہیں تھی، اس میں تو اتنی تھی یہ چیز۔
اور یہ لوگوں کو ایک ڈر رہتا ہے،
ڈر رہتا ہے
طرح کی چیزوں میں یہ کرنے کے لیے کہ یار بعد میں تو وہ کچھ کلیم زیادہ کر دیں تو پھر میں کیا کروں۔
اس لیے قانونی تقاضوں کے اعتبار سے بھی وہ کریں، اور بہرحال حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ آپ اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع اختیار کر سکتے ہیں وہ ذرائع اختیار کر کے اس کی تشہیر جو ہے وہ اچھی طرح کریں، تاکہ وہ مالک تک پہنچ جائے۔
اس میں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی میری آدھی مسجد کے لیے، کچھ لوگ یہ تصور بنا لیتے ہیں کہ میں بھی مجھے اللہ کی زمین سے ملی ہے، آدھی میں رکھ لوں گا آدھی مسجد میں، کچھ اس کا پرسنٹ یعنی آدھا بھی نہیں بلکہ دسواں حصہ کچھ وہ مسجد کو دیا بقیہ سب، تو یہ شروع سے یہ نہیں کر
رہے ہیں۔ بالکل ایسے نہیں کر سکتے، شروع میں بھی نہیں آخر میں بھی نہیں کر سکتے۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اٹھا لی ہے تو اولاً تو اٹھانی ہی اس نیت سے چاہیے کہ بھائی یہ میں نے مالک تک پہنچائی۔ اور کئی لوگ ایسے ایماندار ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں، اور کئی دفعہ جب کوئی بہت بڑا اس طرح کا اماؤنٹ سامنے آتا ہے تو اخباروں میں بھی خبر آتی ہے کہ بھائی فلاں شخص کی ایمانداری دیکھیں کہ اس نے اتنا سونا یا اتنے پیسے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کر دیے۔ تو یہ تو دنیا میں ایک جو آپ کی نیک نامی ہوئی جدا بات ہے، لیکن آخرت میں اس کا اجر و ثواب آپ کو جو ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہرحال جو ہے وہ مالک تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کئی دفعہ اگر ہمیں خود ہی اندازہ ہو گیا آپ کو کہ بھائی میں جیسے یہ تو میں نے کہا کہ ایک روٹ پر چلنے والے، ایک وہ رکشے والے ہیں جو پرائیویٹ کے بھائی آپ کو چھوڑا، جس نے رابطہ کیا اس کو اس کے تک چھوڑ کر آ گئے، اس میں اندازہ ہے کہ بھائی میرے پاس آج جو سواریاں بیٹھی ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی لیڈیز بیٹھی تھی، اس کو وہاں اتارا تھا، اور یہ لیڈیز پرس ہی ہے، یہ اسی کا ہوگا، صبح تو گاڑی صاف کی تھی اس میں تو تھا نہیں۔ تو اب کوئی رابطے کی صورت نہیں ہے, تو اب چاہے آپ ان تک پہنچا دیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوا تو ہے جہاں پر آپ ان کو ڈراپ کر کے آئیں, اگر گھر ڈراپ کر کے آئیں, ایک تو ایک مارکیٹ میں ڈراپ کیا تو اس کا تو چلیں پتہ نہیں, تو پھر آپ ان کے گھر پر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پہنچا دیں. تو یوں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, جبکہ ہماری یہ نیت ہو کہ یار جس شخص کا مال ہے اس تک میں جو ہے وہ پہنچا کر بری الذمہ ہو جاؤں.
اور بہت ضروری بھی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں, اور جس میں آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ کئی چیزوں میں تو اس کے اندر ہی نشانیاں موجود جی. ہوتی ہیں, چاہے وہ موبائل فون ہو, کوئی کارڈ ڈلا ہوا ہے, کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اور جو ایسے سفر کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ اپنے نمبرز یا کوئی بھی ایسا رابطہ وہ اس میں وہ ڈال دیا کرے. عام طور پہ بیرون ملک کے سفر میں ایسا ہوتا جی. ہے, لیکن اندرون ملک میں لوگ شاید اس کا اہتمام نہیں کرتے اس طرح. وہ چونکہ سامان اپنی نظروں سے اوجھل کر کے جہاز میں دینا ہوتا ہے, تو اس میں تو وہ لکھتے ہیں, سب کچھ لکھتے ہیں. کبھی ہوا آپ کا بیگ آپ کے پیچھے ہوا کبھی کوئی بیرون ملک کے سفر؟
بیرون ملک میں تو نہیں ہوا.
اچھا, میرے ساتھ ہوا, میرا بیگ چلا گیا ایک دفعہ, تو بس چلا ہی گیا وہ تو, اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھو گیا. تو اب یعنی آزمائش بھی بظاہر بعض اوقات کتنی ہوتی ہے, اور ہم نے تلاش کیا. اچھا, وہ جو ایک قیمتی تھا, مطلب جس میں ہم نے کہا کہ ادویات بھی ہیں, دیگر ضروری چیزیں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, اس کو الگ سے یعنی جسے ہینڈ کیری کہتے ہیں, وہ اتنا سنبھالا, جتنی اس کی حفاظت کی تھی وہ پہلے ہی چلا گیا. کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر ہم جب بسوں سے اپنے ہوٹل کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ رش تھا, تو بس پیچھے ہی اتار کے پھر وہ مختلف ٹرالیاں لوگ لے کر آتے ہیں, سامان اس میں رکھتے ہیں اور اپنے ہوٹل تک. اب اتنے ہوش و حواس سے وہاں تک رکھ دیا, اس ٹرالی تک رکھ دیا. اب جب پہنچے ہیں تو وہ خواتین کو اپنے کمروں میں کے پہنچا دیں, پھر سامان بھی شفٹ کریں گے, تو اتنی دیر وہ بیگ یعنی ایک چھوٹا سا بیگ تھا, اچھا تھا, لیکن سب کچھ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی نمبر ہے سب کچھ جی. اور اسی میں ہی ادویات ہیں, چلنا بھی ہے کہ نہیں, اور کئی جو اور ضروری چیزیں, مطلب چارجر تک کی بھی ضروری چیز ہے نا, تو وہ اس میں ہی موجود ہے. تو چلا گیا وہ اس طرح, یعنی بادنی کتنی ایک طرح کی ٹینشن میں بھی ہوتا ہے, اور اب وہ چیزیں فل فور پوری پوری ملنا وہ بھی آسان نہیں ہوتی. اب اللہ نے وہ کس طرف گیا اور کیا معاملہ ہوا, کسی کے ساتھ سامان کے ساتھ غلطی کے ساتھ چلا گیا, لیکن غلطی ہو بھی تو اس پہ
پتہ چلی جاتا
ہے وہ کیا اس میں نمبر. خیر, تو ہم عام طور پہ پاکستان کے نمبر ہی لکھتے ہیں, لیکن کسی طرح کی کوئی اطلاع ایسی موصول نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو گم شدہ ایسے حالات میں اس کی چیز ملتی ہے, وہ کتنی دعائیں دیتا اس کو یار, اور وہ تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار وہ مل جائے, میری یہ چیزیں ملے. اچھا, اسی دن ہمارے ساتھ ہم نے خیر عمرہ شریف کیا, رات کو ہی جا کر اور صبح فجر, اور فجر کے بعد جب ہم واپسی آ رہے تھے نا, تو دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور کچھ خواتین اور جو ہے بوڑھی تھیں. اب وہ بچیاں رو رہی تھیں, کہہ رہے ہیں ہمارے ابو کھو گئے رات سے ہمارے. اچھا, میں اچھا اتفاق ایسا ہے, میں خود حیران ہوں, بہت چھوٹی بچیاں, جب میں بھی تھک کر کے احرام میں تھا اور بیٹھا ہوا تھا, تو میرے پاس آئیں اتنے بچی آئی ایک چھوٹی سی, بولے آپ مدنی چینل کے مفتی صاحب ہیں. تو رو ہی جا رہی ہے, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, بات تو کرو. تو کہہ رہی ہمارے ابو کھو گئے ہیں اور ہم ساری رات ہوگی یہاں پہ ہم رو رہے ہیں اور یہ وہ نا. میں نے پوچھا کہاں سے ہو آپ لوگ, تو بولا کہ ہم کراچی لانڈی سے ہیں. اچھا, نمبر ہے آپ کے پاس؟ بولے یہاں کا نمبر نہیں ہمارے پاس, ہوٹل کا کارڈ ہے, کارڈ نہیں ہے کچھ اور. تو آپ لوگ اچھا, ان کے ساتھ کی بوڑھی والدہ بھی تھیں, اب وہ بیچارے, میں نے کہا وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے کہ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں. خیر, ہم نے ان کے پاس جو نا وہ ایک پرچی نکلی کہ جس میں پاکستان کے نمبر تھے, یہاں کے نہیں, پاکستان کے نمبر تھے اور وہاں کے نہیں. تو یہاں یعنی سیکھنے کی بات ہے کہ اب رابطہ کیا ہم نے, بیٹھ گئے اور جانا تھا ہمیں, لیکن میں نے کہا کہ چلیں یہاں پہ یہ بچیاں کس طرح بھی جو ہے نا وہ پریشان ہیں, ظاہر ہے والد ان کے نہیں ملے. فون کیا یہاں پاکستان میں, اچھا ہوا کہ وہ بات ہو گئی جن سے بھی وہ ہوئی, تو وہ بھی آگے سے مطلب رو رہے ہیں اور ایسی, اچھا آپ کون ہیں اور وہاں مل گئے ہیں اور یہ کہاں ہیں, کر وہ تو ان سے زیادہ پریشان ہیں. میں نے کہا آپ ان کا نمبر ہمیں سینڈ کریں اسی نمبر پہ, یا ہمیں بتائیں. ان سے ہم نے نمبر لیا, پھر ان سے رابطہ کیا, بظاہر وہ ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تھے، لیکن ظاہر ہے حرم شریف میں اور حرم شریف کے ارد گرد تو ہر طرف ہی ایک ریلا ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹائم رمضان کا تھا، رمضان شریف۔ تو یہ ناظرین کرام، بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اب مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ بھی لوگ جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ بھی بعض اوقات جاتے ہیں، ان کو اپنے ہوٹل کی سمت ہی ابھی یعنی شوق ہوتا ہے کہ ہم حرم شریف چلے جائیں،
پہلا یہی ہوتا ہے
کہ اندر چلے جائیں۔ اچھا باہر نکلنا ہے تو ہر طرف آپ کو رش ہی نظر آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اندر کیسے آیا تھا اور کس راستے سے میں اندر،
ہر دروازہ ایک ہی جیسا جو ہے وہ محسوس ہو،
ظاہر ہے کہاں سے یہ آئے تھے، انٹر کہاں سے ہوئے تھے، تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ایک ہی طرح کے ہوٹل بلڈنگیں بنی ہوئی، راستوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر بعض عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو آدمی کسی اور گیٹ سے نکلنا، صفا مروہ کر کے اور پھر اس طرف سے جب نکلے گا تو وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی جائیں دو چار کام آپ کو ضرور کرنے چاہیے، بالخصوص آپ کے ساتھ جب خواتین ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس ہوٹل کے کارڈ سب کو دیں، ان کے آپ ریسیپشن سے ایک باقاعدہ کارڈ ملتے ہیں، وہ کارڈ لیجئے اور وہ کارڈ آپ سب کو الگ الگ پکڑا دیں، یہ کارڈ آپ کا جو وہاں کا نمبر ہے وہ نمبر آپ ضرور انہیں لکھ کر دے دیں، ان کو وہ لکھ کر دیں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بآسانی وہاں ہیں، ماشاء اللہ کئی مدد کر دیتے ہیں، فون کر کے پہنچا دیں گے، اگر موبائل نہیں بھی ہے کسی کے پاس تو کوئی فون کر کے کم از کم رابطہ کروا دے گا، یہ چیزیں ان کو ضرور دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو باہر سے ہی آپ پہلے اپنی سمت کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ میں کس طرف سے آیا ہوں، اس کا نشانی، اس کی گیٹ کی نشانی، تو یوں آپ واپسی پہنچنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ بار بار جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ سب کچھ ہی ہم جان پہچان جائیں گے۔ بہرحال مدعا یہی تھا کہ کسی کی گم شدہ چیز کو ہم جب اگلے تک پہنچائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو ثواب سمجھ کے جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں ہی فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ مزید سوال
سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جماعت کے وقت اگر ہم جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے بعد آنے والا جو شخص ہے وہ ہم سے کافی دور کھڑا ہوتا ہے، دور سے مراد ہے کافی گیپ دے کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا حکم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم آلریڈی نماز کے اندر اس رکعت میں شامل ہیں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ 5-6-7 سال کا بچہ نماز ایسی جگہ پر شروع کر دے جو بالکل ایگزٹ ڈور سے پہلے کھڑا ہو جائے، وہاں سے ہمیں ایگزٹ کر رہا ہو، تو کیا چھوٹے بچے کے آگے سے گزرنے کیا گناہ بھی ہوگا یا اس کی بھی نماز ختم ہونے کا ویٹ کیا جائے گا؟
جی، جماعت میں ہی کوئی دور صف میں انہوں نے کہا، شاید کسی نے ہوگا کہ اپنی مرضی سے وہاں صف بنا دی ہو، کیا کرنا چاہیے؟
اس کے اندر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ جب آئے تو کوئی نمازی، چونکہ صف جو شروع کی جاتی ہے وہ امام کے بالکل پیچھے سے جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے ہیں تو وہ وہیں پر ہی جو ہے نا اپنی اسی سے یعنی جو پہلے دروازے کے قریب جو جگہ تھی وہیں پر انہوں نے نیت باندھ لی، تو اب دوسرا آنے والا اس کے ساتھ تو نیت نہیں باندھے گا کیونکہ اس نے تو جو غلط جو ہے وہ نیت باندھی ہے، یہ اپنی جگہ پر بیچ میں ہی جو ہے باندھے گا۔ اب آپ اس کو نماز کے اندر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے
جی
کہ جناب جو ہے وہ آپ نماز توڑ دیں، ادھر آ جائیں، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے بعد آپ اگر سمجھا سکتے ہیں تو آسان انداز میں انہیں سمجھا دیجیے کہ درمیان سے جو ہے وہ صف شروع کرنی چاہیے اور ایک نمازی کے ساتھ مل کر ہی ہونا چاہیے۔ آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کی طرف جائیں گے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ آپ کی طرف آنے کے لیے کوئی صورت جو ہے وہ بنے گی، تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کریں، بعد میں آسان انداز کے اندر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ نابالغ بچہ ہے اور وہ بالکل گیٹ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں اگر وہ سمجھدار بچہ ہے، نماز کو سمجھتا ہے اور پراپر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے سے بھی گزرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بغیر سترے کے، تو یا تو سترا رکھ کر گزریے یا پھر جو ہے وہ آپ پیچھے سے جو ہے وہ گزریں، اس کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر نا سمجھ بچہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور جو ہے نا رکو سجدے میں بھی چلا جاتا ہے، تو ایسے بچے کی نماز نماز ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 جو ہے وہ شہزادیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
شہزادے تین، عبداللہ، ابراہیم، قاسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے تو وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، یعنی ان میں سے کوئی بھی اس عمر تک نہیں پہنچا بیٹوں میں سے کہ جن سے آگے شادیاں یا ان سے آگے نسب کا سلسلہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب مبارک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے حصے میں یہ چیز آئی ہے، شرف سادات والا جو نسب ہے، کیونکہ دیگر شہزادیوں کے ہاں جو اولادیں ہوئیں، بعض کے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی، اور بعض کے ہاں جو اولادیں ہوئیں تو وہ بھی اس عمر تک نہیں پہنچی کہ ان سے بھی کوئی شادیاں ہوں اور آگے اولادوں کے سلسلے ہوں۔ تو یوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد میں سے، اور وہ بھی حسنین کریمین، ان کی پھر جو آگے اولادیں ہیں تو وہ سادات ہیں، یعنی آگے اصول وہی ہے کہ مردوں سے، بیٹوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب اپنی شہزادی سے، اپنی بیٹی سے چلا۔ مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے کہ شہر کے سب سے بڑے مفتی کی اجازت لینا ضروری ہے، یا پھر جو شخص عام نمازوں کے اہل رکھتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے؟
جی، سلطان اسلام خود جو ہے وہ پڑھاتا ہے، یا اس کا نائب، یا جو وہ جس کو اجازت دے۔ تو فی الحال سلطان اسلام نہیں ہے تو اس کی جگہ شہر کا مفتی جو ہے وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دیتا ہے، یا وہ امام جسے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس منصب کے لیے منتخب کر لیں۔ تو اگر جو ہے وہ عام نمازوں کا امام ہے اور اسے جو ہے وہ اہل محلہ اور علاقہ سبھی جو ہے وہ اس کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور وہ اہل بھی ہو، تو یوں بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہے،
پڑھا سکتا ہے۔ جی مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جس طرح داڑھی مندانا یہ حرام ہے، تو جس طرح ہم یہ شیو ریزر سیل کرتے ہیں، سیفٹی ہوگی، ریزر ہوگی، تو کیا یہ سیل کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
جی، ریزر کی اگر ہم بات کریں تو چونکہ اس کے جو ہے وہ جائز استعمال اور ناجائز استعمال دونوں جو ہے وہ موجود ہیں، کہ دیگر جائز بالوں کو، منہ، زیر ناف وغیرہ کو بھی جو ہے وہ شیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا بیچنا جائز ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ شیو بنانی ہے، ذرا جلدی سے جو ہے وہ دینا، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔
جی مزید۔
دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا جنرل سٹور ہے اور میں مارکیٹ سے ادھار سامان بھی لے کے آتا ہوں، 10-15 دن بعد پیسے بھی واپس کر دیتا ہوں، اس میں میرے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
مزید۔
شاہد ٹیلر ماسٹر کتنا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کہ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا اور اس کے اندر جو واٹر پمپ لگا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا ہے۔ اب یہ مجھے مسئلہ چاہیے بھی وہ کرایہ دار پیسے دیں گے اس کے، یا وہ ہمارا نقصان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رائے خیر عطا۔
ٹھیک ہے، پہلا سوال جنرل سٹور میں ٹھیک ہے، آپ اگر خرید و فروخت اس طرح
ادھار پر آپ مال لا کر آگے بیچتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ بات یہ کہ آپ ادھار کن شرائط پر لے رہے ہیں۔ اگر ادھار میں یہ شرط ہے کہ بھائی یہ 10 دن کے ادھار پر ہے، اگر تم 10 دن سے زیادہ کرو گے تو پھر اس کے اوپر اتنے پیسے بڑھا کر دینے ہوں گے، تو یہ ناجائز شرط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چیز کی قیمت ہی آپ ادھار میں زیادہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں لیٹ ہونے کے اوپر کوئی بھی اضافی چارجز وغیرہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا اس کام میں کوئی حرج نہیں۔
مکان کرائے پہ دیا ہے، پمپ ہی چوری ہو گیا۔
کئی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فی زمانہ مالک مکان جو ہے وہ یا تو دکان کرایہ دار پہ ڈال دیتا ہے، یا کرایہ دار جو ہے وہ مالک مکان پر ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر مالک مکان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کرایہ دار کے ہاتھ میں بطور امانت ہیں،
ٹھیک،
ان کی حفاظت اس کے ذمہ لازم ہے۔ اگر اس کی کرایہ دار کی کوتاہی اور غفلت سے اس چیزوں کا نقصان ہوگا تو وہ کرایہ دار ہی بھرے گا، اور اگر ان چیزوں کا نقصان اس کی کوتاہی اور غفلت سے نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ نقصان کرایہ دار پہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اسے مالک مکان کو ہی برداشت کرنا ہوگا۔
کوتاہی غفلت کیا اس میں ہوگی؟
اب جیسے مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ دروازہ ہی جو ہے وہ کھلا چھوڑ کے سو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چور جو ہے وہ سامان جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ لے گیا، تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ چیز ہے،
یعنی جو حفاظت کے انتظامات آدمی اپنی چیز کے کرتا ہے
وہی تمام جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ کیے، تو اس میں جو ہے وہ اب نارمل دروازہ ہے کہ جس کو نارمل یوز کرتے ہوئے وہ دروازہ خراب ہو گیا، اور ایک یہ کہ بچے اس کے اوپر لاتے مار کر اسے جو ہے وہ توڑ دیں، تو اب جو اس طرح ٹوٹا ہے آپ کے بچوں کے، اس کو جو ہے وہ خراب کرنے سے تو وہ آپ ہی بھریں گے. ایک نارمل جو ہے وہ یوز ہوتا رہا چار پانچ سال دس سال بھی بس اوقات کرایہ دار ہوتے ہیں, تو اب دس سال کے اندر اگر مالک مکان بھی استعمال کرتا تو بھائی وہ دروازہ اپنی لائف پوری کر کے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا. تو اس طرح کے جو نقصانات ہیں, بہرحال جب کرایہ دار کی کوتاہی نہیں ہے, اس کی طرف سے حفاظت میں کمی نہیں ہے, غفلت نہیں ہے, تو وہ نقصان جو ہے وہ مالک مکان کو ہی برداشت کرنا ہوگا.
جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. شرعی مسائل جہاں جہاں آپ کو ضرورت حاجت ہو تو ضرور دارالعلوم اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنے ان ضروری شرعی مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.